گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے جائے درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر نقل فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز اللہ عزوجل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میرا نام شہباز ہے. میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ پگڑی کی دکان میں کام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟
پگڑی کی دکان.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پگڑی کی دکان میں کام کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ خود پگڑی پہ دکان لے کر اس میں کاروبار کرنا, اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کی دکان ہے اس پہ کام کرنا.
ٹھیک ہے.
یہ جو دوسری صورت ہے کہ اگر کسی نے پگڑی پر دکان لی ہوئی ہے, جیسے سیٹھ ہے, مالک ہے, اور اب اس کے پاس کوئی ملازمت کرتا ہے جائز کام کے اوپر, تو اس کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پگڑی پر لینا دینا یہ اس کا معاملہ نہیں ہے, یہ مالک کا معاملہ ہے. اور یہ جس کام پر ملازم ہے وہ کام جائز ہے, تو ان کی ملازمت بھی جائز ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پگڑی کی دکان جو ہے وہ لے کر اس میں خود وہ کاروبار کر رہا ہے, تو پگڑی پر در حقیقت دکان یا مکان لینا ناجائز ہے. تو جس نے پگڑی پر دکان یا مکان لیا ہے تو وہ ناجائز اور گناہ والی صورت کا مرتکب ہوا.
ٹھیک ہے.
یعنی اس نے ناجائز کام کیا ہے,
یہ دکان لینے کا,
دکان لینے کا جو کام ہے یہ ناجائز ہے. باقی اس میں اگر جو کام کرتا ہے اور وہ کام جائز ہے, تو وہ فی نفسے ہی وہ جو کام ہے, یہ جیسے فرض کیا کہ کپڑے کی دکان ہے, کپڑے فروخت کرتا ہے, تو جائز طریقے سے بیچتا خریدتا ہے, تو یہ کام کرنا جائز ہے. لیکن جو اس نے پگڑی پر دکان یا مکان لیا ہوا ہے اس کا وہ لینا ناجائز اور گناہ ہے. اور اس ناجائز عقد کو ختم نہیں کر رہا, تو جب تک اس عقد کو برقرار رکھے ہوئے ہے تو اس وقت تک یہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے.
حضور مسئلہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو یہ لفظ پگڑی سمجھ نہ آیا, کام تو وہی کر رہے ہوں پگڑی پر لین دین کا, لیکن کسی اور نام سے ان کے ہاں چلتا ہو, تو ہوتا کیا یعنی پگڑی میں صورت کیا ہوتی ہے, یہ بھی ارشاد فرما دیں.
یہ پگڑی یہ ہوتی ہے, ایک تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سیدھی سادھی خرید و فروخت ہوتی ہے.
اچھا.
کہ میں نے کوئی چیز بیچی ہے تو میں آپ کو کوئی چیز دوں گا, قیمت والی چیز دوں گا, اور آپ اس کے بدلے میں مجھے پیسے دیں گے. تو یہ مال کا بدلہ, تبادلہ مال سے ہو گیا, تو یہ شرن خرید و فروخت ہے. اب پگڑی کا جو سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بھی بظاہر خرید و فروخت ہوتی ہے, لیکن اس میں خرید و فروخت یوں ہوتی ہے کہ ایک طرف سے تو مال ہوتا ہے, دوسری طرف سے مال نہیں ہوتا. جیسے فرض کیا کہ میں آپ کو مکان دے رہا ہوں, تو میں مکان کو بیچ رہا ہوں اس طرح کہ مکان کا مالک تو میں ہی رہوں گا ہمیشہ کے لیے, آپ کو بس قبضہ دے دیا کہ آپ کے پاس یہ مکان رہے گا, آپ جب تک اس میں رہنا چاہیں رہیں, اور آپ ایک مخصوص تھوڑی سی جو ہے وہ قیمت بطور کرایہ ادا کرتے رہیں گے. جیسے عام مکان ملتا ہے 15,000 کرائے پر, تو اس کا کرایہ 200 روپے ہوگا, تو یہ 200 روپے آپ ادا کرتے رہیں گے, مالکانہ حقوق میرے پاس رہیں گے, قبضہ آپ کے پاس رہے گا. اب یہی شخص اگر اس قبضے کو بیچنا چاہے تو آگے یہ بیچ دیتا ہے, تو اس کا یہ جو آگے بیچنا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ پگڑی کا تبدیل ہونا.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو پہلے اس نے لی ہوئی ہوتی ہے اس طور پر کہ مالک اصل مالک ہی رہے اور میرے پاس قبضہ رہے, تو یہ جو عقد ہے اس کو پگڑی کا عقد کہا جاتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ خریدار تو پیسے دے رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کو مال نہیں مل رہا, قبضہ مل رہا ہے, نفع مل رہا ہے, تو اس لیے مال کا مال سے تبادلہ نہیں ہوا بلکہ وہ قبضے کا مالک ہوا. اب اگر یہ چاہتا ہے کہ آگے کسی کو دے تو یہ اپنا قبضہ جو ہے وہ بیچ دیتا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں, یہ قبضہ آپ کا ہو جائے گا, اور پھر اس قبضے کی تبدیلی کے اوپر پھر پگڑی کی بھی تبدیلی ہوتی ہے, یعنی جو اصل مالک ہوتا ہے اس کو بھی رقم رسید کی تبدیلی کی دینی پڑتی ہے کہ پہلے آپ کے نام کی رسید تھی اب دوسرے کے نام کی ہو جائے گی. یہ جو طریقہ کار ہے اس کو پگڑی کا طریقہ کار کہا جاتا ہے,
لینڈ لارڈ کا جس کو سسٹم کہتے ہیں.
جی, لینڈ لارڈ کا سسٹم,
مالک لینڈ لارڈ رہتا ہے اور اس کو 200-300 کرایہ مل رہا ہوتا ہے.
جی, اب اس میں دیکھیں کہ جو بائے کی خرید و فروخت کی جو تعریف ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آ رہی کہ لینڈ لارڈ جو ہوتا ہے وہ پیسے تو لے لیتا ہے لیکن مالک خود ہی رہتا ہے, وہ کسی اور دوسرے کو مالک نہیں بناتا. آگے پگڑی تبدیل ہوتی رہے, کتنے بھی اشخاص آتے رہیں, لیکن لینڈ لارڈ یہی رہے گا. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو پگڑی کا معاملہ کہتے ہیں, اور شرن یہ ناجائز ہے,
اس سے بچنا چاہیے. اور جو
بائے باطل ہے,
جو مبتلا ہیں وہ اپنا مسئلہ پوچھ لیں کہ ان کے جو جائیداد ہے, دکان ہے یا مکان ہے, اس کے حوالے سے اب کون مالک ہے, تو وہ دارالافتاءِ سنت سے رابطہ کریں گے, اپنی پوری صورت بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی مل جائے گی. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میرا دارالافتاء اہل سنت میں سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کرام کے بارے میں ہمیں کیسا, ان کے ایمان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما بلکہ ان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہیں, سب کے سب اہل ایمان, مسلمان اور ناجی یعنی نجات یافتہ ہیں, اور موحد ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین رکھنے والے ہیں. اور مسلمان کا یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سب کے سب مسلمان, اہل ایمان, موحد اور ناجی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم, کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور آپ کے نور کو سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتے ہوئے دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ایک نمازی سے دوسرے نمازی تک منتقل ہوتا رہا, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد نمازی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے, کہ یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی گردش ساجدین میں بیان فرمائی گئی ہے. اور حدیث پاک میں بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے نور کو اسلاب طیبہ یعنی پاک پشتوں اور پاک ارحام میں رکھوں گا. تو یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو پاک فرمایا گیا, اور جو کافر ہوتا ہے مشرک ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک میں جو ہے وہ فرمایا گیا انما المشرکون نجس, کہ جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں ناپاک ہیں. اور جبکہ یہاں فرمایا گیا کہ سرکار کے نور کو اسلاب طیبہ یعنی پاک پشتوں میں رکھا گیا اور پاک ارحام میں رکھا گیا, تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد ساجدین تھے اور وہ پاک تھے, موحد تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے. تو مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے, جو اس کا برعکس عقیدہ رکھتا ہے وہ خطا پر ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک عمل نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شادی میں جوتا چھپائی کی رسم کرنا کیسا ہے؟
شادی میں بعض علاقوں میں جو جوتا چھپائی کی رسم کی جاتی ہے یہ جو ہے وہ انتہائی گناہوں بھری ہوتی ہے. اس میں ایک تو اس میں عام طور پر یہ رواج ہوتا ہے کہ یہ جو دلہن کی بہنیں ہوتی ہیں وہ چھپاتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اب وہ دولہا کا جب جو ہے وہ جوتا چھپا لیتی ہیں تو پھر وہ آپس میں جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں اور پھر وہ پیسے ان سے وصول کیے جاتے ہیں اور پھر زبردستی لیے جاتے ہیں. جیسے یہ اگر 1000 دینا چاہتا ہے تو وہ 5000 سے کم پر راضی نہیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر محارم کا مجمع ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ دولہا کا غیر محارم عورتوں کے ساتھ کھڑا ہونا, ان سے بات چیت کرنا اور ان عورتوں کا بے پردہ ان کے سامنے آنا, یہ سب ناجائز اور گناہ والی باتیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اس سے تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنے پہ سے کم پہ راضی نہیں ہوتے, اور ظاہر ہے کہ اس میں اس نے عزت بچانی ہوتی ہے, تو اب جو وہ بطور جوتا چھپائی کی رقم دیتا ہے تو اس میں بھی رشوت والی صورت ہے, تو یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے. اور پھر اسی طرح محارم غیر محارم کا اختلاط, ہنسی مذاق, یہ سارے کے سارے وہ باتیں ہیں کہ جو ناجائز اور گناہ پر مشتمل ہیں, تو لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے,
بچنا چاہیے. ایک میسج حضور اور ہے کہ ہمارا سروس سینٹر ہے یعنی کار واش وغیرہ کا ہے, اور لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پانی میٹھا ہے یا نمکین, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مین لائن کا پانی ہے لیکن ہوتا وہ بورنگ کا ہے, تو ان سے اس طرح کہنا اور اس کے بعد کام کرنا, اس کی اجرت لینا, یہ کیسا؟
دیکھیں, بورنگ کا پانی بھی بعض اوقات میٹھا ہوتا ہے اور بعض اوقات کھاری ہوتا ہے. عام طور پر جو کھاری پانی ہوتا ہے وہ زہر کے گاڑیوں کو نقصان پہنچاتا ہے.
صحیح,
تو اس لیے پہلے ہی تصدیق کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا پانی کھاری ہے یا میٹھا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر پانی یہ بولیں کہ بورنگ کا ہے, اور بورنگ سے مراد ان کا یہ ہے کہ وہ کھارا پانی ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ دھلانے پر راضی نہیں ہے. اب اگر انہوں نے اس کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر یہ کیا ہے, تو ان کا یہ دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, یہ ناجائز اور گناہ ہے. کہ یہ مسلمان ایک کام جو ہے وہ کروانا نہیں چاہتا اور یہ جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے اس سے یہ کام کروا رہا ہے, تو یہ جھوٹ اور دھوکہ دہی کرنا اور اس طریقے سے یہ کام چلانا یہ ناجائز اور گناہ ہے. اور اگر بورنگ کے پانی سے مراد وہی ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہے, مراد یہ کہ میٹھا پانی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
بورنگ اور لائن اصل مسئلہ نہیں, میٹھا اور نمکین.
میٹھا اور اصل میں یہ تو کھاری پانی سے جو ہے وہ گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے.
ٹھیک ہے,
اور ویسے انسان کے لیے بھی بعض جو ہے وہ عموماً نقصان ہی کا سبب ہوتا ہے, تو اس لیے اس سے بچایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر اس کا مقصود یہی میٹھا ہی ہوتا ہے, بورنگ کا پانی سے مراد بھی میٹھا اور لہن کے پانی سے مراد بھی میٹھا, اور وہ میٹھے پانی سے دھلوانا چاہ رہا ہے, تو پھر وہ بورنگ کا ہو یا لائن کا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اور اگر بورنگ یا لائن کے پانی میں کوئی دوسرا فرق ہے تو وہ کیا مراد ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر بتا دیا جائے کہ ہمارے ہاں یوں یوں ہوتا ہے, تاکہ اس کے ذہن میں جو خدشات ہیں یا اس کے ذہن میں جو نقصانات ہیں اس پانی کے, تو اس کو سمجھتے ہوئے کام کروانا چاہتا ہے تو آپ سے کروائے, نہیں کروانا چاہتا تو چلا جائے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک سوال اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے.
میرا نام سید عبدالباسط قادری ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز ہے یا سنت ہے سنت موقعہ ہے یا واجبات ہیں تو اس میں جو ہے ایک ہی قرات مقرر کر دینا کیسا ہے؟ قرات جو ہے ہم ایک ہی کر لیں تو اس میں کوئی شرن منع تو نہیں؟
صورتیں یاد ہی نہیں ہیں یا یاد تو ہیں لیکن وہ مخصوص ہی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں سورہ کوثر پڑھتے ہیں.
دیکھیے صورتیں اگر صورت فرض کے ایک ہی یاد ہے تو پھر یہی ہے کہ کوشش کریں کہ دوسری بھی یاد کریں.
صحیح.
اور اگر یاد ہی ایک ہے تو وہی ایک ہی پڑھیں گے. لیکن فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں صورتوں کو معین کر لینا یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں بعض خاص صورتیں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا, اگر وہ احیاناً یعنی کبھی کبھار ان صورتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اگرچہ یہ بھی معین کرنا ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ معین کر لیتا ہے مجھے خاص یہی پڑھنی ہے اور بھی آتی ہیں تو یہ جو ہے وہ مکروہ ہیں. یہ فرائض کے بارے میں ہے. نوافل کے بارے میں فرمایا کہ اگر تکرار کرتا ہے تو اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں.
اچھا معین نہیں کرتا, کبھی کوئی سے پڑھتا ہے کبھی کوئی سے, لیکن نماز سے پہلے ارادہ کر لیتا کہ آج کی نماز میں یہ والی پڑھوں گا,
اس میں تو کوئی
یہ تعین نہیں ہے,
اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, اس میں
تعین سے مراد یہ کہ بس یہی پڑھوں گا.
ہاں بھائی نماز میں یہ پڑھا,
یہی صورت پڑھوں گا اور نہیں پڑھوں گا.
ٹھیک ہے,
تو اس والی صورت میں کراہت ہے.
ٹھیک ہے, کراہت اس سے بچنا چاہیے. ایک سوال میسج کے ذریعے پوچھا گیا کہ میری اپنے دوست سے لڑائی ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ اگر میں آپ سے بات کروں تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں, اب میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ یہ جملہ بولا ہے اس نے.
یہ جو جملہ ہے کہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں, یہ جملہ انتہائی ناپسندیدہ ہے, لیکن بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ
کر لیں. سجدہ تلاوت کا طریقہ پوچھا جا رہا ہے, کیسے کیا جاتا ہے
سجدہ تلاوت میں؟ طریقہ کار یہ ہے کہ بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر یہ نیت کرے یعنی ارادہ کرے دل میں کہ میں نے میرے اوپر جو سجدہ تلاوت ہے تو اس واجب کو ادا کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں, اور یہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے.
ٹھیک ہے,
اور تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور پھر سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے.
ٹھیک ہے,
تو یہ سجدہ ہو گیا, اس میں سلام وغیرہ کچھ بھی نہیں.
ٹھیک ہے,
اور بیٹھ کر بھی اگر کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے,
سجدہ ہو سکتا ہے.
سجدہ ہو.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے.
میرا نام محمد اکبر ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو کچھ روپے پڑے ہوئے ملے جن کی مالیت تقریباً 4500 روپے ہے, اور ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی ملی ہے, اور علیحدہ علیحدہ مقام سے دونوں چیزیں ملی ہیں. وہ دونوں چیزیں میں نے سنبھال کے بھی رکھی ہوئی ہیں. اب شرعی طور پہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ ان پیسوں کا میں کروں کیا؟
یہ جو راستے سے چیزیں گری پڑی ملتی ہیں تو ان کی صورت لقطے کی ہے, اور اس میں ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو اس طرح گری پڑی چیز راستے میں ملی ہے, اب اس میں اٹھانے کی بھی دو صورتیں ہیں. اگر اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اپنے استعمال میں لاؤں گا تو یہ ناجائز و حرام ہے.
اچھا,
اور اگر اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہ جس کی ہے
اس کو
میں اس تک پہنچا دوں گا تو اس صورت میں اٹھانے میں حرج نہیں ہے, لیکن اٹھانے کی صورت میں اب یہ ذمہ داری ہے کہ یہ حتی الامکان کوشش کریں جس کی چیز ہے اس تک پہنچائیں. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں سے یہ چیز ملی ہے اس کے قرب و جوار میں جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں, اعلان کریں, اس کی تشہیر کریں کہ بھئی اس طرح کی چیز ملی ہے جس کی ہو وہ رابطہ کریں. تو تشہیر کرنے کے بعد اگر کوئی بھی لینے کے لیے نہیں آتا اور کسی کا پتہ نہیں چلتا ہے تو اس صورت میں یہ اس کو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ بری ذمہ ہو جائیں گے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ اٹھا کر اگرچہ اس نیت سے اٹھایا کہ میں پہنچا دوں گا, لیکن جب آپ نے اس کی تشہیر ہی نہیں کی ہے, کسی کو بتایا ہی نہیں ہے, بھلے آپ اس کو گھر میں سنبھال کر رکھیں لیکن جب آپ بتائے کسی کو نہیں رہے تو کیسے لوگ آئیں گے؟ کیونکہ ڈھونڈنے والا تو یہ ہوگا کہ جس کی گری ہوگی وہ ایک دفعہ وہاں سے چکر لگا کر چلا جائے گا, نہیں ملے گی تو وہ تو چلا گیا. تو اس کے لیے فقہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اٹھایا ہے اس نیت سے کہ پہنچاؤں گا تو پھر اس کی تشہیر بھی کرے, اعلان بھی کرے, اور آج کل ممکنہ صورتوں میں واٹس اپ کے ذریعے یا جو وہاں پہ قریبی دکان ہیں، شاپس ہیں، مال ہیں، وہاں پہ لکھ کر لگا دے جس کی چیز ہے وہ، جس کی چیزیں یا پیسے گرے ہوں وہ اس نمبر پر رابطہ کرے، جس کی ہوگی وہ رابطہ کر لے گا، اگر وہ رابطہ نہیں کرا تو پھر اس صورت میں اس کو صدقہ کر دے.
اچھا وہ پیسے جو اٹھائے ہیں مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں خرچ کر لیتا ہوں جب آئے گا تو میں دے دوں گا، یا پھر وہی نوٹ سنبھال کر رکھنا،
تو پھر دیکھیں جائز نہیں ہے.
اچھا
اس صورت میں تو اس نے اس کے اندر تصرف کر لیا نا، اس کو تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ان کو سنبھال کر رکھے اور اگر کوئی نہیں آتا تو پھر صدقہ کرے.
اچھا دوسرا آپ نے ابتدا فرمایا کہ اپنے لیے نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھائے گا تو اس نیت سے اٹھائے کہ میں نے دینا ہے. اب یہ سفر میں ہے اور پتا کہ میں اس جگہ پر جہاں سے مجھے ملی آؤں گا نہیں، گزر جاؤں گا، تو کیا چھوڑ دے؟ اب چیز پڑی ہوئی ہزاروں روپے پڑے ہوئے نیچے،
ہزاروں روپے دیکھیے جس کے پڑے ہوئے ہیں، اگر یہ پڑے رہیں ہر انسان یہ ذہن بنا لے کہ جس کے ہیں وہی آ کر اٹھائے گا،
پھر تو
یہ کہیں نہیں جائیں گے،
ٹھیک ہے،
بلکہ اسی شخص کو مل جائیں گے،
ٹھیک ہے.
یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چلے جائیں گے، تو یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح میں اٹھا رہا ہوں کہ دوسرا اٹھا لے گا،
ٹھیک ہے.
اور پھر یہ اٹھانا ذمہ داری نہیں ہے،
صحیح،
بلکہ اٹھانے کے بعد پہنچانا یہ ذمہ داری ہو چکی ہے. اگر کوئی نہیں اٹھاتا ہے تو اس صورت میں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں اٹھائے تھے،
ٹھیک.
اب یہ اٹھا لیتا ہے اور ان کا غلط خرچ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر سوال ہوگا کہ آپ نے ناجائز تصرف کیا ہے، یا اس لیے اٹھاتا ہے کہ بعض لوگ جیسے یہ بولتے ہیں کہ راستے سے جو چیز مل جائے اس کے کوئی مالک نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی لی گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تحفہ ملا ہے، تو کہتے ہیں راستے والی چیز تو تحفہ ہی ہوتی ہے، یہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دلا دی ہے، تو ایسا نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
بلکہ اپنے لیے اٹھانا حرام ہے،
صحیح.
اس لیے اگر اٹھانا چاہتا ہے، اس کے اوپر اٹھانا ضروری نہیں ہے، اٹھانا چاہتا ہے تو اس نیت سے اٹھائے کہ میں اس کے حقدار تک، جو اس کا مالک ہے، اس تک پہنچا دوں گا،
ٹھیک ہے.
اور پھر اس کا اعلان کرے جیسے پہلے بیان کیا گیا. اب سفر میں ہے تو اٹھائے ہی نہیں،
ٹھیک ہے.
اگر یہ نہیں اٹھائے گا اور کوئی بھی نہیں اٹھائے گا تو جس کی چیز ہوگی وہ اس کو آ کر پا لے گا،
خود ہی ڈھونڈ لے گا اس کو، ٹھیک ہے جی. ایک اور ویڈیو سوال چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نماز میں جب امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ سجدہ سہو کرتے ہیں، جب پیچھے سے کوئی مقتدی آ کے نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ سجدہ سہو کے سلام کے بعد کس طرح نماز میں شامل ہو یا پھر وہ دوبارہ سے اپنی نماز کو دہرائے
آخر میں؟ بالکل آیا تحیات.
اب اگر سجدہ صاحب کے سلام سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے سجدہ صاحب کے لیے سلام کیا ہے
جی جی
اور اس کے بعد سجدہ صاحب کیا ہے، تو یہ سجدے میں بھی شامل ہو سکتا ہے، اتحیات میں بھی شامل ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے.
اور اگر مراد یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرنے کے بعد سلام پھیر دیا تب تو نماز ہی ختم ہو گئی،
ٹھیک ہے.
تو اگر مراد پہلے والی ہے اور یہی مراد غالباً لگ رہی ہے، تو اس صورت میں جب امام صاحب نے اگر سجدہ کر بھی لیا، اتحیات پر وہ موجود ہیں، تو اب یہ نیت کرتے ہوئے اقتداء میں شامل ہو جائیں،
ٹھیک ہے،
شامل ہو جائیں،
ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال چلائیے.
محمد ذوالقرن حیدر اتاری وزیرآباد سے بات کر رہا ہوں جی. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شکار کے دوران اگر پرندے کو فائر لگ جاتا ہے، لگ کر گر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اگر فائر کرنے سے پہلے تکبیر پڑھ لے تو وہ پرندہ حلال ہوگا یا نہیں؟
جی گولی مارنے کی صورت میں اب پرندہ گر گیا اور پہنچنے سے پہلے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے.
اور اگر مرنے سے پہلے یہ مارنے والا، گولی مارنے والا پہنچ گیا اور اس نے صحیح شرعی طریقے سے اس کو حلال کر دیا،
ذبح کر دیا،
ذبح کر دیا تو حلال ہو جائے گا،
ٹھیک ہے.
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ فائر کر رہے ہوں تو فائر کرتے وقت بسم اللہ پڑھ دیں، تو اب وہ اس سے اگر مر گیا تو چونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی تو اس صورت میں وہ حلال ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. فائر کرتے وقت اگر آپ نے گولی چلائی ہے، فائر کیا ہے، گولی چلائی ہے اور پرندے کو لگی اور وہ گر کر مر گیا آپ کے، اس کے ذبح کرنے سے پہلے پہلے، تو وہ حلال نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے.
کیونکہ جو ذبح کی شرط ہے، جو گولی ہے، یہ ذبح کا آلہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
ذبح کے لیے جو ہے وہ دھاری دار آلہ چاہیے.
صحیح.
تو اب اگر وہ دھاری دار آلے سے تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کرتا ہے تو ہی حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ پوچھا یہ جا رہا ہے میسج میں کہ اگر کوئی چیز چاہیے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ میں فلاں چیز حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں, یہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نیت چیز کے حصول کے لیے, اس کی برکت سے کیسا کرنا جائز ہے؟
دیکھیے, ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اس کے اوپر فرض کی ہے.
ٹھیک ہے.
تو نماز تو چاہے وہ چیز کا حصول ہو یا نہ ہو, تو پانچ وقت کی نماز تو ہر عاقل بالغ پر جو ہے وہ فرض ہے. تو اس میں صرف یہ کہ جب مجھے حاجت ہو میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں, تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
کہ چلو وہ اس وقت فرض ہی ادا کر رہے, فرض تو پہلے سے فرض ہیں, لیکن یہ کہ بھئی یہ کام میرا ہو جائے, جیسے امتحان کے دنوں میں طلبا جو ہے وہ دنیاوی اسکولوں کے طلبا جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ذکر اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں, دعائیں کرانا شروع کر دیتے ہیں, اب اگر کسی کا عزیز بیمار ہے تو اب وہ نماز شروع کر دیتا ہے, تو اس وقت بھی نماز شروع کر دینا اچھا ہے, منع نہیں کیا جائے گا, کیونکہ تو فرض ہے
پڑھنی تھی,
وہ تو پڑھنی ہی ہے. لیکن اب یہ کہ جب یہ اس کی حاجت روائی ہو گئی یا حاجت کام اس کا ہو گیا, اب یہ بالکل جو ہے چھوڑ دے, تو پہلے بھی چھوڑنا ناجائز تھا, اب بھی چھوڑنا ناجائز ہے. اب یہ بات کہ عبادت کر رہا ہے تو وہ اس نیت سے عبادت کرے کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز فرض کی ہے میں اس کو ادا کرنے کے لیے یہ نماز ادا کر رہا ہوں. تو نیت یہ رکھے, انشاءاللہ ضمناً وہ جو اس کے نیک اور جائز مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کی برکت سے اس کو بھی پورا فرما دے گا.
ٹھیک ہے.
تو یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ میرا کام ہو جائے تو میں نماز پڑھوں. ہاں, اس کے لیے یوں ہو سکتا ہے کہ صلاۃ الحاجات
نوافل عبادت کریں,
فرائض کے علاوہ صلاۃ الحاجات ہیں, اگر کوئی جائز حاجت ہے اس کے لیے صلاۃ الحاجت جو ہے وہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے, وہ خاص حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن فرائض کے معاملے میں یہ طریقہ کار اختیار نہ کرے, یعنی یوں کہ یہ کام کے لیے پڑھ رہا ہوں, کام ہو یا نہ ہو بہر صورت جو فرض ہے اس کو ادا کرے, اور نیت یہ رکھے کہ فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی فرض کی ادائیگی اور تکمیل کے سبب سے میرے دوسرے کاموں کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دے.
ٹھیک ہے. اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کام اور نماز, کہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہوں کہ جس میں بریک نہ آتی ہو, وقفہ نہ ہوتا ہو اور نماز کا وقت آ جائے, تو کیا اب ہم کام ہی کرتے رہیں یا نماز کے لیے کام چھوڑ کر چلے جائیں؟ ڈیوٹی کے ٹائم میں بریک نہیں ہے.
ایسی نوکری کہ جس میں نماز قضا ہو جاتی ہو, نماز کے لیے ٹائم نہ دیا جاتا ہو, تو ایسی نوکری کرنا ہی جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور کنفرم ہے کہ جب بریک نہیں ہے اور اس میں نماز کا وقت ہے اور بریک نہیں ہے اور پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, تو اس صورت میں تو وہ نوکری کرنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر یہ ہے کہ پڑھنے کی اجازت تو ہے لیکن یہ ہے کہ کٹوتی کرا کر پڑھنی پڑے گی, تو تب بھی اس کے اوپر فرض ہے کہ کٹوتی کرائے اور نماز پڑھے. اگر کٹوتی کرا کر بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں نوکری کرنا ہی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے بچا جائے. ایک اور ویڈیو سوال یا آڈیو سوال جو بھی ہے وہ چلا دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر ایک بچہ 2 سال کی عمر میں گود لیا جاتا ہے تو وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی ماں کے نہیں ہے, محرم ہے یا غیر محرم؟
لے پالک بچہ.
اپنی والدہ سے مراد
جنہوں نے جن کے ہاں وہ لے کر گئے.
ہاں, اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر جن کے پاس لے کر گئے ہیں تو اب اگر وہ ان کی پہلے سے غیر محرم ہے اور کوئی رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوا,
ٹھیک ہے,
تو بالغ ہوتے ہی وہ بھی ان کی غیر محرم ہی رہے گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر پہلے سے محرم ہے, جیسے خالہ ہیں,
کوئی بھی رشتہ ہے,
کوئی ایسا رشتہ ہے جو محرم والا ہے, تو بڑا ہونے کے بعد بھی
محرم
وہ محرم ہی رہیں گے.
ٹھیک ہے. اور اپنی والدہ کے تو
اپنی والدہ تو اس میں تو کوئی پردے والی وہ ہے ہی محرم.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال چلائیے.
اچھا سوال سر میرا یہ ہے کہ نارمل حالات میں میں بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے نہ محسوس نہیں ہوتا، مگر میں جیسے وضو کر کے نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہوں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا وضو ٹوٹ گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا. نماز شروع کرتا ہوں پھر بھی محسوس ہوتا رہتا ہے کہ یار شاید میرا وضو. کئی دفعہ تو میں پھر نماز چھوڑ کے وضو کر بھی لیتا ہوں. ویسے میں بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی میں وہاں جاتا ہوں اور نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا یا اس طرح. اس کے بارے میں پتہ کرنا.
اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے. وسوسہ ہے یہ کیا کہیں گے اس کو؟
یہ عام طور پر لوگوں کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. یاد رہے کہ جب تک وضو توڑنے والا کوئی عمل نہیں پایا جائے گا تو اس وقت وضو نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے.
شیطان کے وسوسے پر خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی احتیاطاً یہ کہتا ہے کہ چلو احتیاطاً کر لیتا ہوں، فرمایا یہ احتیاط نہیں بلکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے.
اس کے وسوسے پر عمل ہے.
اس کے وسوسے پر جب یہ عمل کرے گا تو پھر شیطان دوسری وسوسے میں الجھائے گا.
ٹھیک ہے.
تو ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس طرح کے وضو وغیرہ کے مسائل میں، نماز وغیرہ کے مسائل میں بہت مبتلا رہتے ہیں، وسوسوں کا شکار رہتے ہیں. یعنی بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کرتے رہیں گے، ہاتھ دھوتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے،
پھر بھی یقین نہیں آئے گا کہ
پھر بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا دھل گیا ہے یا نہیں،
کچھ ہو رہا تو نہیں.
تو اب شاور کے نیچے نہا رہے ہیں پھر بھی ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں. گھنٹوں گھنٹوں نہانے پر، گھنٹوں گھنٹوں وضو کرنے کے اوپر جو ہے وہ لوگ ایسے دارالافتاء میں آئے جنہوں نے مسائل ڈسکس کیے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا. اب ایسا ہے کہ ایسے لوگ اگر سمندر میں ڈبکی بھی لگا لیں، دریا میں، نہر میں، تو بھی ان کو یقین نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ خشک رہ گئی.
ایک مسجد میں ایک شخص تھے، چٹکلا ہی سن لیجئے، کہ وہ ان کو بھی یہ مرض لاحق تھا. تو اب مسجد کی ٹینکی میں جب بھی پانی ختم ہوتا تو بابے یہ کہتے تھے کہ وہ آیا ہوگا، اس نے وضو کیا ہوگا اور آج پانی ختم ہو گیا. تو اتنا یعنی اس آدمی کو وسوسے آتے تھے اور وہ جو ہے وہ پریشان.
وسوسوں پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ صرف یہ خیال کہ ٹوٹ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے.
بلکہ اس کے لیے علماء نے یہ فرمایا کہ ایسے شخص کو رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
استغفار کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے.
صحیح.
اور سورۃ والناس پڑھنی چاہیے.
ٹھیک ہے.
امنت باللہ ورسولہ یہ پڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو جب یہ ان ساری چیزوں کی کثرت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا وسوسہ دور ہو جائے گا. لیکن اگر وہ وسوسوں میں مبتلا ہوگا تو مزید اس کی زندگی اس کے لیے اجیرن ہو جائے گی،
مشکل ہو جائے گی،
بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے وسوسوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دی جائے.
اور وسوسے دور کرنے کا مزید طریقہ، وسوسے اور ان کا علاج، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس میں اس حوالے سے الحمدللہ بہت ساری باتیں بیان کی گئی، وظائف لکھے گئے، ذہن بنایا گیا کہ کس طرح ان باتوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس کو بھی ضرور پڑھیے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی.